فصل القياس الجدلي قياس مركب من مقدمات مشهورة أو مسلمة عند الخصم صادقة كانت أو كاذبة والأول ما تطابق فيه آراء قوم إما لمصلحة عامة نحو العدل حسن والظلم قبيح. قیاس برہانی کی طویل بحث مکمل ہوئی، آج ہم قیاس جدلی کے بارے میں پڑھیں گے. بھائی قیاس جدلی فصل احادا فصل، یہ فصل ہے. القیاس الجدلی قیاس مرکب من مقدمات مشہورت او مسلمت. کہتے ہیں قیاس جدلی ایسا قیاس ہے جو مرکب ہو مشہور یا مسلمہ مقدمات سے. قیاس کسے کہتے ہیں؟ صغرا اور کبرا ملا کر کیا کیا جاتا ہے؟ نتیجہ نکالا جاتا ہے. تو یہ جو صغرا اور کبرا ہیں یہ قیاس کے مقدمات ہیں. تو یہ مقدمات اگر مشہورات یا مسلمات میں سے ہوں تو پھر یہ قیاس جدلی کہلاتا ہے. بھائی کیا کہلاتا ہے؟ یاد رکھیے جدل کا معنی ہے جھگڑنا، بحث کرنا. بھائی جدل کا کیا معنی ہے؟ جھگڑنا اور بحث کرنا، مباحثہ کرنا. تو یہ قیاس جدلی جو ہے یہ بھی مناظروں وغیرہ کے اندر استعمال ہوتا ہے. مناظرے جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ بھائی قدیم زمانے میں علماء کے میں بکثرت مناظرے ہوتے تھے حق تک پہنچنے کے لیے. بھائی حق بات تک پہنچنے کے لیے. تو لہذا یہ قیاس جدلی جو ہے یہ مناظروں میں استعمال ہوتا ہے. اور جدلی جدل سے ہے، جدل کا معنی ہے بحث کرنا، مباحثہ کرنا، مباحثہ کرنا. تو اس قیاس کے ذریعے انسان، یہ وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے انسان مناظرانہ کلام کر سکتا ہے، یعنی دوسرے سے اپنی بات منوا سکتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ قیاس میں نے بتایا مناظروں میں استعمال ہوتا ہے، بحث مباحثے میں فائدہ دیتا ہے. اور یہ وہ قیاس ہے، صاحب کتاب نے آپ کو بتلایا کہ قیاس جدلی وہ قیاس ہے جو کس قسم کے مقدمات سے مرکب ہو، مشہورہ یا مسلمہ. یعنی وہ جو صغرا اور کبرا ہیں وہ مشہورات یا مسلمات میں سے ہوں. مشہورات تو لفظ سے پتہ چل رہا ہے، جو مشہور ہوں. بھائی لوگوں کے درمیان ایک بات مشہور ہو، چاہے سچی ہو یا جھوٹی ہو. بھائی چاہے سچی ہو یا جھوٹی. اور مسلمہ کا معنی ہے تسلیم شدہ، تسلیم شدہ. یعنی جسے فریق مخالف کے نزدیک مسلمہ ہو، کوئی بات تسلیم شدہ ہو، وہ اس کو مانتا ہو، چاہے سچی ہو چاہے جھوٹی ہو. تو جب ایک بات مشہور ہے سب لوگوں میں، یا ایک بات فریق مخالف جس کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے اس کے نزدیک مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے، تو آپ اس کے ذریعے قیاس بنا کر اس سے اپنی بات منوا سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں جب یہ ایک بات اس کے نزدیک تسلیم شدہ ہے کہ اسی طرح ہے، چاہے حق ہو وہ چاہے حق نہ ہو، صادق ہو یا صادق نہ ہو، لیکن جب وہ اس کو مانتا ہے یا مشہور ہے اور وہ بھی اس کے ماننے والوں میں سے ہے، تو جب آپ اس سے قیاس بنائیں گے وہ پھر اسے ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ مقدمات کیا ہوتے ہیں، اس کے نزدیک بھی مسلم ہوا کرتے ہیں. صورت سمجھ میں آگئے؟ تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان جب مناظرہ کرے گا تو اپنی بات اپنے مخالف سے، اپنے مقابل سے منوا سکتا ہے. بھائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس جدلی. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ کہ اس کے ذریعے مقابل سے اپنی بات منوائی جا سکتی ہے. بھائی ہاں تو یہ مشہورات اور مسلمات سے مرکب ہوتا ہے یہ قیاس. مشہورات جو لوگوں میں مشہور ہوں بھائی، اور مسلمہ جو مقابل کے نزدیک تسلیم شدہ ہو. بھائی دیکھیے آسان سی بات ہے, کہتے ہیں القیاس الجدلی قیاس مرکب من مقدمات مشہورت او مسلمت عند الخصم. قیاس جدلی ایسا قیاس ہے جو مرکب ہو مقدمات مشہورہ سے یا مقدمات مسلمہ سے, عند الخصم کس کے نزدیک, خصم مقابل جو ہے, فریق مخالف جو ہے, مقابل کے نزدیک جو مسلمہ ہوں یعنی تسلیم شدہ ہوں, ایسے مقدمات ہوں. صادقتن کانت او کاذبتن, صادق ہو چاہے وہ کاذب, چاہے صادق ہو چاہے کاذب ہو, لیکن جب مقابل ان کو مانتا ہے تو آپ اس سے بات منوا سکیں گے اس کو بھائی, جب قیاس اس سے بنائیں گے. آپ دو قسمیں ذکر کر دیں بھائی, قیاس جدلی وہ مرکب ہوگا یا تو مقدمات مشکورہ سے یا مقدمات مسلمہ سے. تو اول مشکورہ ہوئے, ثانی مسلمہ. اب بتلانے لگے مشکورہ کن کو کہتے ہیں اور مسلمہ کن کو کہتے ہیں, میں نے بیان کر دیا بھائی مو. تو کہتے ہیں بل اول جو ہے یعنی مشکورہ ما وہ ہیں, تطابق فیہ آراء قوم, جس میں مطابق ہوں لوگوں کی رائے بھائی, جس میں موافق ہو لوگوں کی رائے. مشہورات وہ ہے نا جو لوگوں کے اندر مشہور ہو گئے ہیں, سب کے اس کے بارے میں یہی گمان ہے کہ یہ بات اسی طرح ہے, کہ یہ بات اسی طرح ہے, چاہے بات ویسی ہو یا نہ ہو لیکن سب کے اندر مشہور ہو گئے کہ یہ بات اسی طرح ہے. جی تو کہتے ہیں پہلی قسم مشہورات جو ہیں ما وہ ہیں, تطابق فیہ آراء قوم, جس کے اندر موافق ہو جائیں قوم یعنی لوگوں کی رائے بھائی. پھر یہ جو رائے لوگوں کی موافق ہو گئی بھائی, اس کی کوئی وجہ ہوا کرتی ہے, جب سب لوگوں کی رائے ایک بات کے بارے میں بن گئی کہ یہ بات اس طرح ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوا کرتی ہے. وہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ جس میں لوگوں کی رائے موافق ہو جائیں, اما لمصلحت عامت, یا تو کسی مصلحت عامہ, جس میں کوئی عام مصلحت ہے, بھلائی ہے سب کا, اس میں کیا ہے نفع ہے. مصلحت عامہ کا کیا معنی ہے, جس میں سب کا نفع ہے. نحو جیسے کہ العدل حسن, انصاف اچھا ہے, اچھی چیز ہے بھائی, عدل اچھی چیز ہے. والظلم قبیح, اور ظلم بری چیز ہے. تو یہ دیکھو عدل میں سب کا فائدہ ہے, اس عدل کو اچھا قرار دینے میں سب کا فائدہ, ظلم کو قبیح قرار دینے میں سب کا فائدہ ہے, ورنہ تو دنیا کا نظام ہی نہیں چلے گا بھائی, اگر عدل کو اچھا نہ کہا جائے اور ظلم کو برا نہ کہا جائے بھائی. تو یہ سب کے اندر یہ بات مشہور ہے, چاہے وہ پاکستان کا آدمی ہو, چاہے ہندوستان کا آدمی ہو, چاہے امریکہ کا آدمی ہو, چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہو, ان میں کیا بات مشہور ہے, عدل اچھی چیز ہے, انصاف اچھی چیز ہے اور ظلم بری چیز ہے. تو یا تو یہ جو مشہور ہوا جس میں سب لوگوں کی رائے موافق ہو گئی, یا تو یہ مصلحت عامہ کی وجہ سے ہوگا, جیسے العدل حسن انصاف اچھا ہے, والظلم قبیح اور ظلم برا ہے, وقتل السارق واجب اور چور کا قتل واجب ہے, چور کا قتل کرنا ضروری ہے بھائی. تو یہ لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے, اور بتلایا کہ ضروری نہیں کہ وہ صادق بھی ہوں یا کاذب ہوں. انصاف اچھی چیز ہے یہ تو صادق ہے, ظلم بری چیز ہے یہ تو صادق ہے, لیکن چور کا ہاتھ کاٹنا ضروری ہے, ہاتھ نہیں چور کو قتل کرنا ضروری ہے, یہ تو آپ جانتے ہیں درست نہیں ہے بھائی. شریعت نے کیا بتلایا, چور کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے صرف ہاتھ کو کاٹا جائے گا, دائیں ہاتھ کو بھائی. سورج سمجھ میں آ گئے؟ تو یہ مشہور ہوں گے یا تو مصلحت عامہ کی وجہ سے یعنی جس میں سب کا بھلا ہوگا, اول رقت قلبیت یا دل کی نرمی کی وجہ سے. رقت کا معنی نرم ہونا, رقت قلبیہ کی وجہ سے دل کی نرمی کی وجہ سے, رحم دلی کی وجہ سے. کقول اہل الہندی, جیسے اہل ہند یعنی ہندوستان والوں کا قول ہے, ذبح الحیوان مذموم، جانور کا ذبح کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، جانور کا ذبح کرنا مذموم ہے، قابل مذمت ہے۔ بھئی ہمیں تو یہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے شریعت نے بتلایا، اللہ نے کتنا عظیم احسان فرمایا کہ ہمیں شریعت جیسی دولت نصیب فرما دی، اور باقی لوگ اپنی عقلوں سے فیصلے کرتے ہیں اور چنانچہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتے چلے جاتے ہیں، پوری کی پوری قوم ہی غلط راستے پر ہوتی ہے اور وہ بڑے فخر سے سمجھتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک راستے پر ہیں، کیونکہ عقل تو کامل رہنمائی کر ہی نہیں سکتی۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا ہندوستان والے کیا کہتے ہیں، جانوروں کا ذبح کرنا مذموم ہے، قابل مذمت ہے، برا ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو چنانچہ وہ ہندوستان والے یہی وجہ جانور ذبح نہیں کرتے اور گوشت نہیں کھاتے، بھائی گوشت نہیں کھاتے۔ اب حالانکہ انہوں نے کہا جانوروں کا ذبح کرنا ناپسندیدہ ہے، یہ بات ان کے ہاں مشہور ہے، مشہورات میں سے ہے، جیسے پچھلی باتیں مشہورات میں سے تھیں، تو یہ ان کے ہاں مشہور ہے پورے ہندوستان والوں میں، بھائی مسلمانوں کے علاوہ جو ہیں وہاں پر تو سب میں مشہور ہیں، لیکن یہ صادق نہیں ہے بھائی۔ ان جانوروں کو ذبح کرنا اور جو جن کی اجازت دی گئی اور ذبح کر کے ان کو کھانا، یہ کوئی مذموم چیز نہیں ہے، اللہ نے ان کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان ان سے نفع اٹھائے۔ انسان کو اللہ نے اتنی فضیلت دی کہ باقی ساری چیزیں اسی کے نفع کے لیے بنائی گئیں۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اسی کے نفع کے لیے، بلکہ انسان کی تخلیق میں بھی اللہ نے نشانیاں رکھ دی جس سے پتا چلتا ہے کہ گوشت یہ کھا سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ گوشت کھا سکتا ہے۔ مثلا دیکھیے بعض لوگ جو کہتے ہیں جانور کا ذبح کرنا برا ہے، یہ سبزی خور لوگ ہیں بھائی، یہ کہتے ہیں سبزیاں پھل وغیرہ یہ چیزیں کھانی چاہیے، جانوروں کو نہیں ذبح کرنا چاہیے، یہ تو بڑا ظلم ہے ان پر، بڑا ظلم ہے۔ حالانکہ اگر آپ جانوروں کی ساخت پر غور کریں، یہ جتنے جو چارہ اور سبزہ کھانے والے جانور ہیں، گائے، بکری، بھینس، ہرن، گھوڑا وغیرہ، ان کے دانت اگر دیکھے جائیں سب کے ہموار دانت ہوتے ہیں۔ سب کے دانت کیا ہوتے ہیں؟ ہموار دانت ہوتے ہیں، نوک والے دانت نہیں ہوتے، ہموار دانت ہوتے ہیں، ان کو نوک والے دانتوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ نوک والے دانتوں کی ضرورت ہوتی ہے گوشت کھانے کے لیے، اور ہموار سبزی وغیرہ گھاس کھانے کے لیے ہموار دانت کافی ہیں، چنانچہ اللہ نے ان کو ہموار دانت دیے۔ آپ گائے، بکری، بھینس، گھوڑے وغیرہ کے دانتوں کو اگر دیکھیں تو آپ کو ایک بھی نوکدار دانت نہیں ملے گا بھائی، ایک بھی، جس میں اشارہ ہے کہ یہ جانور صرف کیا کھانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، صرف یہ پتے، گھاس وغیرہ یہ چیزیں کھانے کے لیے۔ اس کے مقابلے میں گوشت خور جانوروں کو اگر آپ دیکھیں، شیر، چیتا، کتا، بلی، ان کے دانت اگر آپ دیکھیں تو ان کے دانت سارے نوکدار ہوں گے، کیونکہ گوشت کھانے کے لیے نوکدار دانتوں کی ضرورت پڑتی ہے جس سے اس کو کاٹ سکیں بھائی۔ تو شیر، چیتا، کتا، بلی، بھیڑیا، ان چیزوں کے دانت اگر آپ دیکھیں ایک بھی ہموار نہیں ملے گا، سارے نوکدار دانت ہیں ان کے، بھیڑ بکری وغیرہ کے سارے ہموار اور شیر چیتے وغیرہ کے سارے نوکدار ہیں بھائی، جبکہ انسان کے دانتوں کو دیکھا جائے تو نوکدار بھی ہیں، ہموار بھی ہیں، یہ سامنے کے اطراف والے بھائی، تیسرے چوتھے نمبر پر جو دانت ہیں دونوں طرف بھائی، جن کو کچلی کے دانت کہا جاتا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ بھائی نوکدار دانت ہیں، نوک والے، سمجھ میں آیا بھائی؟ دونوں طرف اوپر نیچے دو دو دانت نوکدار ہیں اور باقی دانت ہموار ہیں. تو انسان کو اللہ نے نوکدار دانت بھی دیے، ہموار دانت بھی دیے، اشارہ کر دیا کہ یہ گوشت بھی کھا سکتا ہے اور سبزی بھی کھا سکتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی بات چل رہی ہے مشہورات کی بھائی، مشہورات جس میں لوگوں کی رائے ایک ہو جائے، سب لوگوں میں ایک بات مشہور ہو جائے. پھر یا یہ مشہور ہونا بھی کئی قسم پر ہوتا ہے، یاد رکھیں. بعض اوقات ساری دنیا والوں میں ایک بات مشہور ہوتی ہے، بعض اوقات ایک مخصوص قوم کے اندر ایک بات مشہور ہوتی ہے وغیرہ بھائی. تو ذکر کر رہے ہیں یا تو یہ جو قوموں کے لوگوں کی رائے ایک ہو گئی کسی میں، تو یہ کسی یا تو مصلحت عامہ کی وجہ سے ہوگا یا دل کی نرمی کی وجہ سے ہوگا. جیسے اہل ہند کا یہ قول ذبح الحیوان مذموم، حیوان کا ذبح کرنا مذموم ہے، قابل مذمت ہے. اور او انفعالات خلقیت او مزاجیت، انفعال کہتے ہیں تأثر کو، اثر قبول کرنا. انفعال کسے کہتے ہیں؟ اثر قبول کرنا. ایک ہوتا ہے دوسرے پر اثر ڈالنا، ایک ہے دوسرے کا اثر خود قبول کرنا، یہ ہے انفعال بھائی، دوسرے کے اثر کو قبول کرنا. تو یہ جو باتیں مشہورات ہوتی ہیں ان میں انفعالات خلقیہ اور مزاجیہ کا بڑا دخل ہے. خلق کہتے ہیں عادت کو، عادت کو، عادت کو. اور مزاج، مزاج کہتے ہیں طبیعت کو بھائی. مزاج کس کو کہتے ہیں؟ طبیعت کو. تو بھائی عادت اور مزاج جو ہے اس کا بڑا دخل ہے، لوگ اس کی وجہ سے باتیں قبول کرتے ہیں. کس کا دخل ہے؟ عادت اور مزاج. ایک آدمی کا مزاج ایسا ہو اس کو اپنے مزاج کے مطابق جو بات ملے گی اسے وہ فوراً قبول کر لے گا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ فوراً قبول کر لے گا. اور ایک آدمی کا اسی طرح ایک آدمی کی عادت جس قسم کی ہو اس طرح کی باتیں اسے جو بھی ملیں گی اسے فوراً وہ بڑی جلدی قبول کر لے گا. اپنی عادت کے خلاف بات ملے گی تو اسے قبول کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ انسان کی عادت اور طبیعت کے مطابق اسے جو بات ملتی ہے وہ بڑی جلدی اس کو قبول کر لیتا ہے، اس کا ذہن کہتا ہے یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، اور جو بات اس کی عادت اور مزاج کے خلاف ہو اسے وہ آسانی سے قبول نہیں کرتا. تو یہی بات ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جو قوم کی رائے، لوگوں کی رائے اس میں موافق ہوئی، یا تو وہ مصلحت عامہ کی وجہ سے ہوگی یا رقت قلبیہ یعنی دل کی نرمی کی وجہ سے ہوگی، یا انفعالات خلقیہ یا انفعالات مزاجیہ کی وجہ سے، یعنی عادتوں کی وجہ سے جو انہوں نے اثر قبول کیا یا طبیعت کی وجہ سے جو انہوں نے اثر قبول کیا ہوتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ باتوں عادت کی وجہ سے اثر کو قبول کرنے کی وجہ سے ان سب کی رائے ایک ہو گئی، یا ان کے مزاجوں کے اثر مزاجوں کے مطابق تھی تو اس وجہ سے انہوں نے اثر کو قبول کیا اور سب کی رائے کیا ہو گئی؟ ایک ہو گئی بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ کیا ذکر کیا یہاں تک؟ مشورات کی بات چل رہی ہے کہ مشورات وہ قضایا جو جس میں لوگوں کے رائے موافق ہو گئیں. کس وجہ سے موافق ہوئیں؟ یا تو مصلحت عامہ، اس میں سب کا بھلا تھا، اول رقت قلبیت، یا دل کی نرمی کی وجہ سے اس نے سب نے اس کو قبول کیا، یا انفعالات خلقیہ اور انفعالات مزاجیہ کی وجہ سے انہوں نے اس کو قبول کیا، او انفعالات خلقیت او مزاجیت، یا عادتوں کے تأثر یا مزاجوں کے تأثر کی وجہ سے، یا عاداتی تأثر یا مزاجی تأثر. انفعال کا کیا معنی کیا میں نے؟ تأثر ایک ہوتا ہے، تاثیر وہ ہے دوسرے پر اثر ڈالنا، اور ایک ہے تأثر خود کیا کرنا، اثر کو قبول کرنا. تو انفعال کا کیا معنی تھا؟ خود اثر کو قبول کرنا. تو اس کا کیا معنی کر لیں؟ تأثر. تأثر کیا معنی کر لیں؟ تأثر. تو انفعالات خلقیہ کا کیا معنی ہوا؟ عاداتی تأثر، عاداتی تأثر. اور انفعالات مزاجیہ کا کیا معنی ہوا؟ مزاجی تأثر، مزاجی تأثر. یا عاداتی تأثر یا مزاجی تأثر کی وجہ سے، فَإِنَّ لِلْأَمْزِجَةِ وَالْعَادَاتِ دَخْلًا عَظِيمًا. پس کیونکہ بے شک امزجہ جمع ہے مزاج کی، اور اوپر آیا تھا خلقیہ، میں نے بتایا تھا خلق عادت کو کہتے ہیں، اسی کی جمع اخلاق آتی ہے. اور دیکھیے آگے انہوں نے خود ہی بتلا دیا عادات بھائی، کیونکہ مزاجوں اور عادات جو ہیں دخلا عظیما، ان کا بہت عظیم بہت بڑا دخل ہے فی الاعتقاداتی، اعتقادات کے اندر. کس کے اندر؟ اعتقاد ایک بات جو انسان جس کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، جس کا عقیدہ رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے. جیسے ابھی بات گزری اہل ہند کا کیا اعتقاد ہے کہ جانور کا ذبح کرنا قابل مذمت ہے، تو یہ بات انہوں نے، یہ ان کا اعتقاد ہے. اور کیوں یہ ان کا اعتقاد بنا؟ انہوں نے ذکر کیا رقت قلبی کی وجہ سے، کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کے دل نرم ہیں، یا یوں کہیں ان کے مزاج اور عادات کے، ان کے عادات اور مزاج کے مطابق ہی انہوں نے اس بات کو بڑی جلدی قبول کیا بھائی. تو کہتے ہیں مزاج للامزجتی والعاداتی دخلا عظیما فی الاعتقاداتی، اس لیے کیونکہ مزاجوں اور عادتوں کا جو ہے عظیم دخل ہے اعتقادوں میں. فاصحاب الامزجت الشدیدت یرون الانتقام من اہل الشرارت حسنا. کہتے ہیں دیکھیے مزاجوں اور عادتوں کا بڑا دخل، عظیم دخل ہے اعتقادات کے اندر. مثلا بعض لوگ سخت مزاج والے ہوتے ہیں، بعض لوگ نرم مزاج والے ہوتے ہیں. طبیعت ہی بعض کی نرم ہوتی ہے، بعض کی طبیعت ہی سخت ہوتی ہے بھائی. تو جن کی طبیعت ہی سخت ہے ان کا اعتقاد یہ ہے کہ ظالموں سے بدلہ لینا اچھی چیز ہے. ان کا کیا، ان کی کیا رائے ہے؟ ان کا مزاج سخت ہے تو وہ کہتے ہیں ظالموں سے بدلہ لینا اچھی چیز ہے، ان سے بدلہ لینا چاہیے بھائی. اور کچھ نرم مزاج والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی بدلہ نہیں لینا چاہیے، بس معاف کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. تو ایک کا عقیدہ ہے بدلہ لینا چاہیے، دوسروں کا عقیدہ ہے چھوڑ دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے. یہ دو الگ الگ رائے ہوئی، کس وجہ سے الگ الگ رائے بنی؟ مزاج کے الگ ہونے کی وجہ سے. تو دیکھو یہ اعتقاد مزاج کی وجہ سے بنا، تو معلوم ہوا مزاج اور عادت کا بڑا دخل ہے کس کے اندر؟ اعتقاد کے اندر. فاصحاب الامزجت الشدیدت، سخت مزاجوں والے لوگ جو ہیں، یرون الانتقام، وہ رائے رکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں انتقام کو، من اہل الشرارتی، شرارت والوں سے، شرارت والوں سے انتقام کو وہ دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ حسنا، اچھا. شرارت والوں سے انتقام کو وہ اچھا دیکھتے ہیں، اچھا جانتے ہیں بھائی، اچھا سمجھتے ہیں اس کو، اچھا سمجھتے ہیں، یہ ترجمہ کریں. کیونکہ جو سخت مزاجوں والے ہیں وہ اہل شرارت سے انتقام کو اچھا سمجھتے ہیں. وَأَصْحَابُ الْأَمْزِجَةِ لَيِّنَتِ، اور نرم مزاجوں والے، لَيِّن نرم، وَأَصْحَابُ الْأَمْزِجَةِ لَيِّنَتِ، اور نرم مزاجوں والے لوگ جو ہیں، يَرَوْنَ الْعَفْوَ خَيْرًا، وہ معاف کر دینے کو بہتر سمجھتے ہیں. عف معافی، خیرن بہتر، یرونا سمجھتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ معافی کو بہتر سمجھتے ہیں، کہ معافی بہتر ہے. ولذالک ترى الناس، وَلِذَلِكَ تَرَى النَّاسَ مُخْتَلِفِينَ فِي الْعَادَاتِ وَالرُّسُومِ، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ وہ مختلف ہیں عادتوں میں اور رسموں میں، لوگوں کی عادت، یہ چونکہ مزاج وغیرہ الگ ہیں تو اسی وجہ سے ان کی عادتوں اور رسموں میں دیکھتے ہیں لوگ مختلف ہیں، کسی بات کی کس طرح کی عادتیں اور رسمیں ہیں، بعضوں کی کس طرح کی عادت اور رسمیں ہیں بھائی. وَلِذَلِكَ تَرَى النَّاسَ مُخْتَلِفِينَ فِي الْعَادَاتِ وَالرُّسُومِ، اور اسی وجہ سے آپ لوگوں کو مختلف دیکھتے ہیں عادتوں اور رسموں میں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ مَشْهُورَاتٌ خَاصَّةٌ بِهِ، اور ہر قوم کے خاص مشہورات ہوتے ہیں، مشہورات ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں انہی کے ساتھ، ہر قوم کے ایسے مشہورات ہوتے ہیں جو انہی کے ساتھ، کچھ تو مشہورات بتایا سب قوموں میں ہوتے ہیں اور کچھ خاص قوموں کے مشہورات ہوتے ہیں، جیسے ابھی گزرا ذبح الحیوانی مذموم بھائی. وَكَذَلِكُ لِصَنَاعَةٍ، اور اسی طرح ہر فن میں ہے بھائی، ہر فن والوں کے مشہورات ہوتے ہیں جو انہی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، ہر علم ہر فن والوں کے بھی اسی طرح مشہورات ہوتے ہیں جیسے عام لوگوں کے. فَمِن مَشْهُورَاتِ النَّحْوِيِّينَ، تو مشہور نحویین جو ہیں ان کے مشہورات میں سے ہیں، یعنی ایسی باتیں ہوتی ہیں بہت مشہور ہوتی ہیں ان میں، ہر ایک ہر نحوی کو پتا ہوتا ہے. کیا مشہورات نحویوں کی مشہورات کیا ہیں؟ مثلا الفاعل مرفوع، فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، یہ ہر نحوی کو پتا ہوگا. مشہور بات ابتدائی نحوی کو بھی پتا ہوگا جس نے ابھی سیکھنا ہی شروع کیا ہے. والمفعول منصوب، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب. والمضاف الیہ مجرور، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. ومن مشہورات الاصولیین، اور اصولیین یعنی علماء اصول فقہ جو ہیں ان کے مشہورات میں سے ہے الامر للوجوب، کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے. امر کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے، جب ایک چیز کا حکم دیا جائے تو دوسرے پر وہ چیز واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے. تو امر کا مقصد کیا ہے؟ دوسرے پر کسی چیز کو فرض کرنا. چنانچہ قرآن میں آیا اقیم الصلاۃ، اقیم کیا معنی ہے؟ نماز قائم کرو، تو یہاں اقیمو آیا، اور اقیمو کون سا صیغہ ہے بھائی؟ امر کا، یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر کس لیے آیا کرتا ہے؟ وجوب کے لیے، فرضیت کے لیے. تو کیا پتا چلا؟ نماز کا پڑھنا فرض ہے. یہ کس نے بتایا؟ اقیم الصلاۃ نے. تو یہ اصولیین کے مشہورات میں سے ہے کہ الامر للوجوب، کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے. والثانی، اور دوسری قسم جو ہے بھائی، دو پہلی قسم تو مشہورات تھے، دوسری قسم کیا ہے؟ مسلمات، جو جس تسلیم شدہ ہوں. کہتے ہیں والثانی ما یؤلف من المسلمات بین المتخاصمین، اور دوسری قسم وہ قیاس ہے جو مرکب ہو کس سے؟ من المسلمات، ان مسلمات، وہ جو مسلمات ہیں تسلیم شدہ ہیں. بین المتخاصمین، دو جھگڑنے والے، دو بحث کرنے والے جو ہیں ان کے درمیان مسلم ہو گئی. بتلایا قیاس جدلی یا تو مشہورات سے مرکب ہوگا یا مسلمات. مشہورات جو لوگوں میں مشہور ہو گئے ہیں، چاہے سب لوگوں میں مشہور ہوں یا خاص لوگوں میں مشہور ہوں، لیکن بہرحال جس سے ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے، مناظرہ ہو رہا ہے، جس سے ہماری بحث ہو رہی ہے، وہ بھی ان کو مانتا ہے. تو پھر ہم مشہورات استعمال کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے اپنی بات اور اپنا دعویٰ منوا سکتے ہیں. اسی طرح اگر وہ مقدمات مسلمات میں سے ہوں، یعنی مقابل بھی ان کو تسلیم کرتا ہے، ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ اس کو تسلیم کرتے ہیں، تو وہ بھی اس قسم کے مقدمات بھی ذکر کر کے اس سے بات منوائی جا سکتی ہے بھائی. یہ معنی ہے کہ ماوسانی دوسرے جو ہیں وہ قیاس جو ہے دوسری قسم جو مرکب ہو من المسلمات، کس سے؟ مسلمات سے مرکب ہو. اور کس مسلمات کن کے درمیان ہیں؟ بین المتخاصمین، دونوں جھگڑنے والے یعنی دونوں بحث کرنے والوں کے نزدیک مسلمات ہیں، یعنی تسلیم شدہ ہیں، دونوں تسلیم کرتے ہیں. دونوں مناظر مناظرہ کرنے والے اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہے. ولل مشہورات شبہم بالاولیات, اس لفظ کو شبہن پڑھنا شبہن نہ پڑھنا بھائی, یاد رکھنا ایک لفظ ہے شبہن ایک ہے شبہن, یہ کتابوں میں آئے گا موقع کے مطابق پڑھنا. عموماً مشہور یہی ہے ہر جگہ شبہن پڑھا جاتا ہے, حالانکہ شبہن ہر جگہ نہیں بھائی. شبہن کا معنی ہے مثل, شبہن کا کیا معنی ہے مثل, اور شبہن مصدر ہے اس کے معنی ہے مشابہت بھائی. شبہن کا معنی مثل اور شبہن کا معنی مشابہت, مشابہت بھائی. تو دیکھ لینا جہاں جو معنی مناسب ہو اس کے مطابق بھائی. تو کہتے ہیں ولی المشہورات شبہم بالاولیات, اور مشہورات جو ہیں ان کی مشابہت ہے کس کے ساتھ؟ اولیات بھائی. اولیات آپ نے قیاس برہانی کے اندر پڑھا تھا, بدیہیات چھ قسم کے ہیں, کون کون سے؟ اولیات, فطریات, حسیات, مشاہدات, تجربیات اور متواترات, چھ قسمیں پڑھی تھی. ان میں پہلی قسم تھی اولیات. یہاں سے یہ بات بتلا رہے ہیں کہ یہ جو مشہورات ہم نے ذکر کیے جو لوگوں کے درمیان مشہور ہوتے ہیں, شبہم بالاولیات, ان کی مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ اولیات کے ساتھ ان کی مشابہت ہے بھائی. بعض اوقات آپس میں مل جاتے ہیں بھائی, پتہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مشہورات میں سے ہے یا اولیات میں سے, کیونکہ ان کی مشابہت ہے بھائی. بھائی اس کا پتہ پھر کیسے چلے گا کہ ایک چیز اولیات میں سے ہے یا مشہورات میں سے ہے جب دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر جب ذہن کو خالی کر لیا جائے اور گہری نظر سے ساتھ غور کیا جائے تو فرق خود بخود پتہ چل جائے گا. فرق کیا ہوگا؟ پتہ چل جائے گا, کیونکہ اولیات ہمیشہ صادق ہوتے ہیں اور مشہورات صادق بھی ہو سکتے ہیں اور کاذب بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ شخص جو, اور مشہورات میں آپ نے یہ پڑھا کہ یہ جو انسان اعتقاد رکھتا ہے ان باتوں کو فوراً قبول کر لیتا ہے. کس وجہ سے قبول کرتا ہے؟ یا تو اس میں عام لوگوں کا نفع ہوتا ہے, یا اس میں کیا ہوتا ہے, دل کی نرمی کی وجہ سے قبول کر لیتا ہے. یا کس وجہ سے قبول کیا ہوتا ہے اس نے؟ عاداتی تاثر یا مزاجی تاثر کی وجہ سے قبول کیا ہوتا ہے, کیونکہ عادات اور مزاج کا بڑا اثر ہے باتوں کو قبول کرنے کے اندر, ان کا اعتقاد رکھنے کے اندر. تو ایک شخص کیا کرے, اگر اسے اللہ نے عقل سلیم دی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں دیکھوں یہ جو قضیہ ہے یہ مشہورات میں سے یا اولیات میں سے ہے, تو پھر یوں کرے اپنے ذہن کو خالی کر لے اور پھر گہری نظر ڈالے. ذہن کو خالی کر لے یعنی یوں سمجھے اگر میں اس فلاں طبقے میں یا لوگوں کے اندر, دیکھو جن لوگوں میں انسان پیدا ہوتا ہے نا انہی کے سارے عقیدے ذہن میں جمتے چلے جاتے ہیں, انہی کے عقیدے اور انہی کی باتیں ذہن میں جمتی چلی جاتی ہیں. تو اب ایک قضیہ اس کے سامنے آیا اور یہ اس کو وہ تسلیم کرتا ہے, لیکن اب پتہ نہیں یہ مشہورات میں سے یا اولیات میں سے ہے. تو یوں اپنے ذہن کو خالی کرے کہ اگر میں ان لوگوں میں پیدا نہ ہوا ہوتا, میں ان لوگوں میں پیدا نہ ہوا ہوتا, میرا ذہن بالکل خالی ہوتا, پھر یہ والی بات میرے سامنے آتی تو میرا ذہن اس کو قبول کرتا یا قبول نہ کرتا بھائی. تو اگر ذہن بتلائے کہ پھر بھی آپ نے اس کو قبول کرنا ہی کرنا تھا, پتہ چلا یہ کس میں سے ہے؟ اولیات میں سے ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو اس طرح غور و فکر کر کے, یعنی معنی یہ ہے ذہن کو خالی کر کے اور غور و فکر کر کے ان میں فرق کا پتہ لگایا جا سکتا ہے بھائی. تو کہتے ہیں ولی المشہوراتی شبہم بالاولیاتی, مشہورات جو ہیں ان کی مشابہت ہے اولیات کے ساتھ. وتجرید الذہن وتدقیق النظر یفرق بینہما, تجرید کا معنی خالی کرنا اور ذہن کو خالی کرنا. وتدقیق النظر, تدقیق کا معنی گہری کرنا اور نظر کو گہرا کرنا, یہ دو چیزیں جو ہیں, ذہن کو خالی کرنا اور نظر کو گہرا کرنا، یفرق بینہما، وہ ان دونوں کے درمیان فرق کر دے گی، جدائی کر دے گی، بھائی پتہ بتلا دے گی کہ یہ مشہورات میں سے ہے یا اولیات میں سے ہے. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ اگر ذہن خالی کرنے کے باوجود ہر حال میں ذہن یہی بتلاتا ہے کہ یہ بات اسی طرح ہے، پتہ لگا یہ کس میں سے ہے؟ اولیات میں سے، اولیات میں سے. اور اگر کبھی ذہن اس کے برعکس بھی فیصلہ کر دیتا ہو تو پتہ چلا یہ مشہورات میں سے ہے. مثلا ایک بات جو مشہور ہے جسے سب مانتے ہیں، جھوٹ بولنا بری بات ہے، ساری دنیا کے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، سب میں یہ مشہور ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے. اب آپ نے پتہ چلانا ہے کہ یہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، یہ اولیات میں سے ہے یا کس میں سے ہے؟ مشہورات میں سے. آپ نے ذہن کو خالی کیا اور پھر اس کے بارے میں غور کرنے لگے کہ جب بھی میرے سامنے یہ میرا ذہن ہمیشہ اسی کا فیصلہ کرتا ہے یا کبھی اس کے خلاف بھی فیصلہ کرتا ہے. آپ نے دیکھا کہ اکثر اوقات آپ کا ذہن اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات، لیکن کبھی کبھی اس کے خلاف بھی فیصلہ کر دیتا ہے ہمارا ذہن. جہاں سچ بولنے میں نقصان آ رہا ہو، ذہن کہتا ہے سچ نہ بولو، کیا کرو؟ جھوٹ بول دو. یا کوئی بڑا نفع آ رہا ہو جھوٹ کی صورت میں، تو ذہن کیا کہتا ہے؟ جھوٹ میں نفع ہے، دیکھو یہاں پر جھوٹ. تو لہذا معلوم ہوا یہ اولیات میں سے نہیں ہے بلکہ کس میں سے ہے؟ مشہورات میں سے ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں آگے دیکھیے، کہتے ہیں والغرض من صناعۃ الجدال الزام الخصم او حفظ الرأی. اور یہ جو جدال کا فن ہے، صناعت فل فن بھائی، جدال یہ مباحثہ مناظرہ بھائی جھگڑا، یہ جو مباحثے کا فن ہے اس کی غرض کیا ہے؟ یہ جو قیاس جدلی پیش کیا جاتا ہے، یہ قیاس جدلی پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں الزام الخصمی، مقابل پر الزام لگانا یعنی اس پر اعتراض کرنا، او حفظ الرأی یا اپنی رائے کو بچانا. بھائی مناظرے میں دیکھیے دو صورتیں ہوں گی، یا تو آپ نے ایک دعویٰ کیا ہوگا، دوسرا اس بات کو نہیں مان رہا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے سے اپنی بات منوانی ہے، یا وہ آپ کے دعوے پر اعتراض کرتا ہے، آپ نے اپنے دعوے کو بچانا ہے. دو ہی صورتیں ہیں نا، یا تو اس سے کیا کرنی ہے؟ کوئی بات منوا، اس نے اس کا کوئی دعویٰ ہے، آپ اس کو رد کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کا کوئی دعویٰ ہے، آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں، دوسرے کی بات رد کرنا چاہتے ہیں. صورت سمجھ میں آگئے؟ تو یہاں دو ہی مقصد ہیں اس قیاس جدلی کے، یا تو اس کے ذریعے کیا کیا جائے گا، اپنی رائے کو بچایا جائے گا. قیاس جدلی کے ذریعے بحث مباحثے کا طریقہ انسان کو آتا ہے، اس میں مہارت حاصل ہوتی ہے بھائی، جس کو یہ صلاحیت حاصل ہو جائے وہ بڑی بڑے بہترین انداز میں بحث مباحثہ کر کے آسانی سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا بھائی. تو اگر آپ کا ایک دعویٰ ہے اور دوسرا کیا کرتا ہے، اس پہ اعتراض کرتا ہے، اگر آپ کو قیاس جدلی میں مہارت ہے، آپ اس کے اعتراض کو کا جواب دے دیں گے اور اپنی رائے کو بچا لیں گے، اپنے دعوے اور اپنے اعتقاد کو کیا کر لیں گے، بچا لیں. اور دوسری صورت یہ ہے، اس کا کوئی دعویٰ ہے، اس کو آپ رد کرنا چاہتے ہیں، پہلے آپ کا دعویٰ تھا وہ رد کرنا چاہتا تھا، آپ نے اس کو بچا لیا. دوسری صورت ہے، اس کا کوئی دعویٰ ہے، آپ اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں، رد کرنا چاہتے ہیں، تو بھی قیاس جدلی آپ کو فائدہ دے گا. آپ ایسی باتیں ذکر کریں گے جو مشہور ہیں یا مسلم ہیں، جنہیں وہ بھی تسلیم کرتا ہے، چاہے سچ ہو یا جھوٹ ہو، وہ جب تسلیم کرتا ہے آپ قیاس جدلی پیش کریں گے اور اس پر اعتراض کر دیں گے، اس کے دعوے کو رد کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ اس کے دعوے کو رد کر دیں گے. تو لہذا قیاس یہ جو صناعت جدال ہے یعنی یہ قیاس جدلی کا جو صلاحیت ہے اس کی جو مہارت ہے اس کا کیا فائدہ ہوا؟ مقابل پر اعتراض کرنا تاکہ اس کے اعتقاد کو رد کیا جائے اور اپنی رائے کی یعنی اپنے اعتقاد کی حفاظت کرنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے والغرض من صناعۃ الجدال, اور جدال کے فن سے جو غرض ہے اور مقصد جو ہے الزام الخصم یعنی مقابل پر اعتراض کرنا ہے, اور حفظ الرأی یا اپنی رائے کی حفاظت کرنا ہے, اپنے اعتقاد کی حفاظت ہے. بھائی چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقۃ الکلام.